السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: اول اجا دفع شر موش کن. موش فارسی میں ریٹ کو بولتے ہیں، اور ریٹ کو اردو میں چوہا بولتے ہیں. تو ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: اول اجا دفع شر موش کن. میرے مرشد نے جب یہ شعر پڑھایا تو فرمایا کہ دیکھو مولانا رومی کا، آج آپ اکیلے ہیں، وہ سیکرٹری کیا ہے آج کل؟
سیکرٹری
غائب ہے.
غائب تو نہیں ہے لیکن کب ہونے جاتا.
میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم نے جب یہ شعر پڑھایا ماں رومی کا تو فرمایا کہ مولانا رومی کا انداز خطاب دیکھو کہ کس محبت بھرے انداز سے ماں رومی سمجھا رہے. فرمارے اہل اللہ کا یہی محبت اپنے دوستوں کو ایسے انداز سے خطاب کر کے ان کو اپنے سے قریب کرنا، پھر قریب کرے جب قربت ہو جائے گی تو ان کا تعلق معلّہ ان کے دل میں منتقل ہو جائے گا. فرمایا قربت کے کیا فائدہ ہوتا ہے، فرمایا اور صحبت کا کیا فائدہ ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو دو تالاب ہیں، ایک تالاب میں مچھلیاں ہیں اور دوسرا تالاب مچھلی سے خالی ہے. تو جس تالاب میں مچھلیاں نہیں ہیں اب وہ کیسے چاہے کہ میرے اندر میرے پاس بھی مچھلیاں آ جائیں؟ تو فرمایا کہ اس تالاب کو چاہیے کہ جس تالاب میں مچھلیاں موجود ہیں اس سے رابطہ اور کنیکشن ملا لے، ایک رستہ بنا لے. تو کیا ہوگا کہ جس تالاب میں مچھلیاں موجود ہیں وہ مچھلیاں جب رستہ بن جائے گا تو خود بخود وہ آنا شروع ہو جائیں گی، ان کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، صرف رستہ بنانے کی ضرورت ہے. تو میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالی کی محبت اللہ والوں کے قلب سے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے قربت اختیار کرے اور اپنے دل کو ان کے دل سے ملا لے، اور اپنے دل کو نیچے جھکا لے، اپنے آپ کو مٹائے، تواضع اختیار کرے اللہ والوں کے سامنے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کجا پستیست آپ آجا روت. ہر کجا پستیست، یعنی پستی است ایسے لکھا جاتا ہے اس کو، ہر کجا پستیست آپ آجا روت. جہاں نشیب ہوتا ہے، نچلا حصہ ہوتا ہے، ریمپ بنا ہوتا ہے، پانی اترائی کی طرف جاتا ہے، نشیب کی طرف جاتا ہے، فراز سے بلندی سے اترائی کی طرف پانی جاتا ہے. ہر کجا پستیس آب آجاراوت، اور ہر کجا مشکل دوا آجاراوت. جہاں ہر کجا مشکل جواب آجاراوت، اور جہاں پر مشکل پیدا ہوتی ہے، جہاں سوال ہوتا ہے جواب وہاں جاتا ہے. اور ہر کجا دردے دوا آجاراوت. میرے مرشد نے فرمایا کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو تم گولی کھاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہو رہا ہے تو ایک گولی کھلا دیں یا انجیکشن لگا دیں. اب انجیکشن بازو میں لگا، انجیکشن بازو میں لگا یا ایسی جگہ لگا کہ جس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ پر، آج کل لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے نا تو گیس کی، اس نے کہا کہ اتنی بھی میسر نہیں ہے چولوں سے، اتنی بھی میسر نہیں ہے چولوں سے جتنی چھوڑ دیا کرتے ہیں ہم کولوں سے. تو اب وہاں انجیکشن لگایا، بازو پر لگایا یا گولی کھائی. تو اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو میرے سر کا درد دور کرنے کے لیے کچھ تدبیر کر رہے ہیں لیکن بازو یہ کہ انجیکشن مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن آپ بازو میں لگا رہے ہیں اور گولی کھلا رہے ہیں وہ تو میدے میں جائے گی, درد میرے سر میں ہے. تو میرے پیارے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ ڈاکٹر اس کو کیا کہے گا, ڈاکٹر کہے گا کہ دیکھو بازو کے ذریعے سے یا گولی کے ذریعے سے یہ گولی میدے میں جائے گی اور وہ جو انجیکشن کے ذریعے سے جو دوا ہے وہ دوا جسم میں جائے گی, پھر اس کے بعد پورے جسم کے اندر سے جہاں آہ کی آواز آئے گی, جہاں آہ کی اور درد کا پتہ لگے گا دوا کا اثر وہی جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ درد ہے سر میں اور دوا کا اثر چلا جائے پاؤں میں. لہذا اگر آہ کی آواز, حضرت نے فرمایا کہ گولی جب میدے میں جائے گی تو میدے میں جانے سے کیا اثر ہوگا, میدے میں جانے سے یہ اثر ہوگا یہ کہ وہ جو دوا کا اثر ہے وہ انتظار کرے گا کہ آہوں کی آواز کدھر سے آ رہی ہے, جہاں سے آہ کی آواز آئے گی دوا کا اثر وہیں جائے گا اور دوا کی تاثیر وہیں منتقل ہو جائے گی. فرمایا اسی طریقے سے جو درد بھرا دل اور ٹوٹا ہوا دل اور اپنے دل میں آہیں لے کر آتا ہے چاہے شیخ سے دور بھی ہو, شیخ سے چاہے دور بھی ہو, اس شیخ کا جو درد کا اثر ہے اس کا جو درد دل کا وہ وہیں پر منتقل ہوتا ہے. اور قریب بیٹھنے والے اگر ان کے پاس درد بھرا دل نہیں ہے, تڑپتا ہوا دل اور آہ نہیں ہے تو کیا ہوگا, قریب رہ کر بھی محروم رہیں گے اور دور بیٹھنے والا وہ فیضیاب ہو جائے گا. کیوں؟ وہاں آہ ہے اور آہ وہیں آہ جہاں ہوتی ہے اللہ وہیں جاتا ہے, کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا آہوں سے اللہ ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آہ اللہ تعالی کے نام میں پوشیدہ ہے, ہماری آہ اللہ تعالی کے نام میں پوشیدہ ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جو ہماری آہوں کا خریدار ہے, جو ہماری آہ کا خریدار ہے, در حقیقت وہی ہمارا اللہ ہے. پھر حضرت نے کر کے بتایا, فرمایا دیکھو ایسے نا آہ اللہ, دیکھیے ہے نا, فرمایا دیکھو اور دوسرے خداؤں نے نام رکھا, فرعون, شداد, نمرود, اور ان خداؤں کو دیکھو, ان خداؤں کے ہاں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور اس جھوٹے خدا کی تعریف ہو رہی ہے. اور باطل بھی عجیب چیز ہے, لوگ کہتے ہیں آخر وہ باطل ہے تو لوگ اس کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے پاس جانا یا نہ جانا ہم اس کا وہ نہیں ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ میرے شیخ حضرت بادشاہ دلغنی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ لاہور کے اندر ایک کانے نے, کانا سمجھتے نا, ایک آنکھ جس میں عیب ہو, کانا, وہ جو کانا تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور 19 آدمی اس پر ایمان بھی لے آئے. اور کانا تھا, کانا, اس پر بھی لے آئے. تو کسی نے اس سے پوچھا, اس کے جو معتقد تھا اس کا, اس نے پوچھا کہ بھائی تم کوئی اپنی خدائی کی بات تو بتاؤ, کس چیز پر ہم ایمان لائے؟ تو اس نے کہا کہ ایک خدا ہے جو مسلمانوں کا خدا کہلاتا ہے, وہ خدا کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان بالغیب لاؤ, یعنی بغیر دیکھے ایمان لاؤ, جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے. لیکن مخبر صادق اور صادق مصدوق جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی خبر دینے والے, ان پر ہم ایمان لے کر آئے تبھی ہم کلمہ پڑھتے. تو اس نے کیا کہا, اس نے چکر باز میں اس نے کہا, وہ کہتا ہے ایمان بالغیب, وہاں ایمان بالغیب ہے اور یہاں ایمان بالعیب ہے. ہوا نا, یعنی میرے عیب پر ایمان لاؤ. اب دیکھیے دلیل بھی کیسی عجیب. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں. شاہ صاحب آخری زمانے میں حضرت کی بینائی ضائع ہو گئی تھی اور حضرت کے زمانے میں عجیب عجیب فتنے تھے اور حضرت بڑی حکمت سے ان کا تدارک اور کیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت بازار سے گزرے, اپنے شاگرد ساتھ میں تھا, آنکھوں میں روشنی تھی نہیں, دادا شاگرد کو ساتھ رکھتے تھے. چور کی آواز آ رہی تھی. شاہ صاحب نے پوچھا شاگرد سے پتا کرو یہ کیا شور ہے. وہ شاگرد گیا تو آ کر اس نے کہا کہ حضرت کچھ نہیں ہے. فرمایا ارے میاں ایسے کچھ تو ہوگا. وہ شاگرد اصل میں ٹال رہا تھا. حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا ہے. تو اس نے جب بہت حضرت نے فرمایا تو اس نے کہا کہ حضرت جی بات یہ ہے کہ ایک مجنون پاگل بیٹھا ہے ننگا اور اپنے آلے کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا الف ہے یہ. ایسی باتیں اب آپ سوچئے کیسے کیسے بزرگوں کو علماء دین ہمارے اکابرین کو واسطے پڑھتے ہیں کیسی کیسی چیزوں سے. شاہ صاحب نے فرمایا جا اس کی کمر پر ایک زور سے دھب لگا اور کہے اور جواب سکھائے کہ جا ایک زبر سے زور سے دھپ لگا اور اس کو جا کر بور اللہ تعالیٰ کا جو الف ہے اس میں نقطے نہیں ہوتے اور اس کے اندر دو نقطے موجود ہیں. بس وہ گیا دھم کر کے لگایا شاگرد نے اور یہ کہا بات مجمع میں شور سب نے اس کی ٹکائی شروع کر دی. دیکھو کیسے ہمارے اکابرین نے کیسے کیسے حکیمانہ انداز سے دین کی خدمت کی ہے. طرح عجیب عجیب واسطے پڑتے ہیں کہنے والے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا مجھے کیا کہنے لگے تمہارے شیخ کیا سختی بہت ہے. میں نے کہا سختی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. کہنے لگے بڑی بری چیز ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا رو رو کے الہا و زاری سے جو درد میرے پاس ہے اس درد کو سامنے رکھتے ہوئے میں دعا کروں گا کہ اللہ میاں یہ وہ شخص ہے جس کو سختی اچھی نہیں لگتی ہے لہذا جب یہ بیوی کے پاس جائے تو اس کو بھی سختی نہ آئے. میں کہا میں رو رو کے دعا کروں گا تمہارے لیے. کہا نہیں بھائی یہ دعا نہ کرنا. میں نے کہا آپ کو کیوں آپ کو تو سختی اچھی نہیں لگتی ہے یہ تو بری چیز ہوتی ہے لہذا اللہ کرے آپ کو بھی سختی نہ ملے. توازو ہونی چاہیے جیسے آپ کو بالکل توازو پسند ہے نا تو اللہ کرے ایسی توازو ہلے بھی نہیں بالکل مٹ 100% توازو. دیکھو کیسے کیسے واسطے پڑتے لوگوں سے. اب وہ گنگ رہ گیا انگشت بدندہ آگے سے بول نہیں تھا کہنے لگا خدا کے لیے دعا نہ کرنا. میں نے کہا میں بھی کروں گا اور اپنے دوستوں سے بھی کراؤں گا کہ ہمارا ایک دوست ہے بےچارے کو سختی اچھی نہیں لگتی ہے اس کو نرمی بہت پسند ہے متوازو چاہتا ہے یہ تو دعا کرو یار اس اللہ کے ایک بندے کے لیے جس کو پسند ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو نرمی اختیار کر. اب تو چھکے چھوٹے نا. اب دیکھ لیا میں نے اب قابو آ گیا. میں نے کہا تم بے وقوف ہو جس چیز کو تم سختی بولتے ہو. میں نے کہا پہلی بات سنو ہر سختی مضر نہیں ہوتی ہے کوئی سختی مفید بھی ہوتی ہے جیسے تم جس کو سمجھ رہے ہو. بلکہ اگر سختی نہ ہو تو حکیم صاحب کو جا کر کہتے ہیں حکیم صاحب کوئی دوا دے دو بالکل نرمی ہے سختی نہیں آتی ہے. کچھ ہل جل تو ہوتی ہے لیکن سختی نہیں آتی ہے. دوا لیتا ہے حکیم بھی تلا خاص دیتا ہے تلا کہہ رہا ہے اس کو ملو لکڑی کی طرح سخت ہو جائے گا. وہاں پر دیکھو تلا لے رہے ہیں پتا چلا وہاں سختی مطلوب ہے نا. تو انہوں نے کہا دیکھو بات سنو سختی ہر جگہ سختی اچھی نہیں ہے ہر جگہ سختی بری نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو میرے شیخ کو دیکھو اب تم میرے مرشد کی بات سنو. میں نے کہا میرے شیخ فرماتے ہیں اپنی حیثیت کے موافق اچھا کھاؤ جبکہ دوسرے لوگ کھانے سے اچھا منع کرتے ہیں. میں نے کہا میرا شیخ کہتا ہے خوب ہنسو جبکہ دوسرے لوگ ہنسنے سے منع کرتے ہیں. میں نے کہا میرا شیخ کہتا ہے کہ تم سے پورے ذکر نہیں ہوتا یہ پہلے تو ایک ایک تسبیح بتاتے ہیں اور اس پر بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ نہیں ہوتا آدھا کر لو آدھا نہیں ہوتا تہائی کر لو اگر یہ بھی نہیں ہوتا ارے ظالم 10-10 دفعہ تو پڑھ لے. میں نے کہا اور دوسروں کو دیکھو ہزار ہزار سے کم دفعہ ذکر نہیں بتاتے لیکن میرے شیخ کو دیکھو کہ ذکر اتنا کم بتاتے ہیں. ہنسنے کی اجازت بولنے کی اجازت اور اچھا کھانے کی اجازت ذکر میں کمی کی بھی اجازت ہے. صرف ایک بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض مت کرو. صرف یہ فرماتے ہیں اگر تم اس کو سختی بولتے ہو تو میرے بھائی تمہارے دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہے. ذرا دیکھو تو اتنی آسانیاں. ہمارے آج بھی ایسی خانقاہیں موجود ہیں جو گوشت کھانے پر پابندی لگاتی ہے. ایسی خانقاہیں آج بھی موجود ہیں, لیکن میرے شیخ کہتے ہیں کوئی نہیں, جب شریعت نے اجازت دی فرمایا کھاؤ, بس ایک کام یہ کرو کہ کام نہ کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا کام مت کرو. نہ تم اس سے بڑھ کر کیا بولتے ہو؟ اور پھر میں نے کہا سنو, جس کو تم سختی بولتے ہو اس کا نام ہے مضبوطی. ہاں, اور مضبوطی مطلوب ہے. کیوں دورانی صاحب؟ مضبوطی تو مفید چیز ہے, مطلوب ہے. یہ میرے دوستو یہ سختی نہیں ہے, اس کو مضبوطی بولتے ہیں. کہ حضرت والا جو اپنے شریعت و سنت اور اپنے بزرگوں کا موقف ہوتا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں. مجال نہیں ہے کہ بادشاہوں کے تخت و تاج اور حسینوں کے حسن کا عالم یا مال و دولت والوں کا مال و دولت اس حق سے ہٹا دے, یہ مجال نہیں ہے. اس کا ایک واقعہ سنیے میرے مرشد کا. حضرت کا کشمیر جانا ہوا. کشمیر میں باغ کے علاقے میں حضرت کے بہت کشمیر کے اسفار ہوئے ہیں. تو ادھر زمانے میں صدر تھا وہاں عبد القیوم خان, نواب عبد القیوم خان, پرانا 80 کے زمانے کی بات ہے. تو اس کا بھائی حضرت کی مجلس میں آنے لگا, اور بھی سرکاری عہدیدار وغیرہ آتے تھے. تو اس کے بھائی نے پھر ایک دن عرض کیا کہ حضرت اب بیان سنا اثر ہوا. تو اس نے کہا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی دعوت کروں, اگر آپ دعوت قبول فرما لیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, ایک دن مسلمان کی حیثیت سے ایک دعوت دے رہا ہے تو ماشاءاللہ. فرمایا ٹھیک ہے, چلے گئے وہ. اب وہ چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فون کروایا اس کو اور فرمایا کہ اس کو کہو کہ ہم تمہارے یہاں نہیں آئیں گے. اب جو اس نے یہ سنا تو اس کے تو دوڑا ہوا آیا. اس نے کہا حضرت کیا بات ہے, خیریت؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے, تم لوگوں کے دفتر وغیرہ میں اور مکان وغیرہ میں جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جنہ صاحب کی تصویر لگی ہوتی ہے, پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہوئے جہاں پر تصویر ہو. حضرت عمر نے وہاں ناشتہ نہیں فرمایا جہاں تصویر ہو. تو فرمایا کہ آقا داخل نہیں ہوئے تو ہم غلاموں کے لیے کیا ہے. اب اس نے کہا کہ حضرت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تصویر ہٹا دوں گا وہاں سے. فرمایا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, لیکن میں پھر بھی نہیں آؤں گا. اس نے کہا حضرت اب کیا؟ فرمایا میں آؤں گا تم تصویر ہٹا دو گے, میں جاؤں گا تم تصویر لگا دو گے, اس کے بعد والے آنے والے لوگوں کو تم کہو گے کہ ہمارے گھر میں فلاں فلاں شیخ اور مرشد اور مولانا صاحب آئے تھے اور یہاں تصویر لگی ہوگی. تو ان کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ تو یہی سمجھیں گے دیکھو ملا لوگ ممبر پر کچھ کہتے ہیں اور ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے. فرمایا میں اپنے اسلاف اور بزرگوں کو بدنام نہیں کروں گا. اب خاموش, اب کوئی جواب نہیں. فرمایا بعد میں تو لگاؤ گے نا تم, کس کس کو ہم جواب دیں گے. دادا حضرت نے دعوت قبول نہیں فرمائی. یہ ہے میرے دوستو کہ شریعت کے ایک مسئلے کی خاطر بادشاہوں کو مال و دولت والوں کو خاطر میں نہ لانا. ہاں جہاں دین سکھانے کی بات ہے تو اس میں آئے, مجلس میں آئے, منع نہیں ہے, اس کو حقارت سے دیکھنا جائز نہیں ہے. اس لیے فرمایا, بزرگوں نے فرمایا کہ نعم البئس الفقیر علی باب الامیر, بہت ہی برا ہے وہ شخص اور وہ فقیر جو بادشاہوں کے اور امیروں کے دروازے کے اوپر جاتا ہے, کھال مانگنے جا رہا ہے یا دبغل میں رسیدے دبا کر جا رہا ہے اور سیٹھ صاحب کی ساری باتیں برداشت کر رہا ہے, ٹی وی بھی چل رہا ہے, کچھ نہیں. اگر سیٹھ نے مولویوں کے خلاف کوئی بات بولی وہ بھی سن رہا ہے کہ چلو چندہ تو ملے گا. تو کیا فرمایا؟ بئس الفقیر علی باب الامیر, بہت ہی برا ہے وہ فقیر اور وہ دین کا کام کرنے والا جو بادشاہوں کے اور مال و دولت والوں کے دروازے کے اوپر جاتا ہے. اور فرمایا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر, اور وہ امیر آدمی بہت بہترین ہے بہترین ہے وہ امیر آدمی جو اللہ والوں کے دروازوں پر آتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھتا ہے. تو امیر ایسے ہی تھوڑی ہے برا ہے کہ بس امیر ہے تو یہ برا ہی ہوگا، نہیں، بشرط شے ہے اور اللہ بشرط شے بھی ہے. یعنی اگر یہ شرط ہے اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، مٹایا اپنے آپ کو، تواضع اختیار کی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لہذا وہ کیا ہے؟ نعم الامیر علی باب الفقیر، بہترین ہے وہ امیر، وہ مال و دولت والا جو اللہ والوں کے دروازوں پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو ان کے سامنے مٹاتا ہے، تو یہ شخص بہترین ہے میرے دوستوں. اور وہ بدترین ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر امیروں کے دروازے جاتا ہے ایک خال کی خاطر سے. کیسی منتیں کرتا ہے کہ برائے مہربانی آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مدرسے کو کھال دے دیجئے. تو درخواست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدرسہ اس لیے تھوڑی کھولنے کو کہا تھا کہ تو دروازے فقیروں امیروں کے دروازے پر جا کر بھیک مانگے. اللہ تعالیٰ کا دین بھیک سے نہیں چلتا ہے. اگر بتائیے کوئی ایک آپ بادشاہ محل بنا رہا ہے، ایک بادشاہ محل بنا رہا ہے اور اس کا ایک وزیر دروازے جائے امیروں کے گھر پر کہ بھائی بادشاہ کے لیے ذرا کچھ چندہ دے دو، بتاؤ بادشاہ کو کیا ہوگا؟ اس وزیر کو سولی پہ لٹکائے گا، اس سے کم پہ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس نے بادشاہ کی توہین کی ہے. حالانکہ گناہ کہتے نا جی، برا کام تو نہیں کیا نا، مانگنا کوئی ایسی بری حرام تو نہیں ہے. لیکن وہ بادشاہ بتائیے اس وزیر کو سولی پہ لٹکائے گا کہ نہیں لٹکائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے بادشاہ کی توہین کی ہے. تو وہ اللہ رب العزت جو بے نیاز ہے، جو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے کا مالک اللہ ہے. لام ملکیت کے لیے آتا ہے، یہ اللہ اس کا مالک ہے. اور ظالم، اس مالک کو تم مالک کو چھوڑ کر مملوک سے جا کر بھیک مانگتے ہو، یہ غیرت کی بات ہے میرے دوستو. اور بعض توہین ایسی ہوتی ہے کہ جس کی سزا پھانسی ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے، جیسے مرتد ہے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، اہانت کرنا. اس لیے میرے پیارے دوستو، مضبوطی ہوتی ہے دین میں ایک چیز، مضبوطی، یہ چیز ہی الگ ہے. دین میں مضبوط رہنا، ثابت قدم رہنا. کیسا؟ کہ مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. میرے مرشد نے فرمایا، یہ اگر کرتا ہے پھر مگر کرتا ہے، اگر یہ ہو گیا مگر یہ ہو جائے گا، اگر میں یہ کر لیتا مگر یہ ہوا نہیں. فرمایا اگر اور مگر کی شادی ہوئی، حضرت نے فرمایا اگر کی اور مگر کی شادی ہوئی، بچہ پیدا ہوا، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کا نام ہے کاش کے. کیا میرے مرشد نے فرمایا، دیکھو اس کا نام کیا ہے؟ کاش کے. کیونکہ اگر میں یہ کر لیتا مگر یہ ہو جائے گا، اگر میں یہ کر لوں گا مگر یہ ہو جائے گا، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کاش میں کر ہی لیتا، کاش میں بھی داڑھی رکھ لیتا، اگر میں نے داڑھی رکھی لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اگر میں نے حسینوں سے نظر بچائی تو مگر مجھے تو مزہ ہی نہیں آئے گا. لیکن بعد میں کہتا ہے کاش اب اس حسینوں کے جو جوتے کے بد نظریوں کی وجہ سے، یا لانڈوں کو بد نظری اور ان کی بغیر داڑھی والوں کو دیکھنے کی وجہ سے دن پر جو اللہ کے عذاب کے جوتے پڑے، اب کہتا ہے کاش کے میں نظر بچا لیتا، کاش کے. تو فرمایا وہ بچہ ہی کیوں پیدا ہونے دیتے ہو؟ اگر مگر کی شادی مت کرو، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی محبوب ہو، زمین و آسمان کے خزانے کا مالک، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا، سورج و چاند کو روشنی کی بھیک دینے والا، پھولوں میں خوشبو پیدا کرنے والا، پھولوں میں رنگ پیدا کرنے والا، اور زمین سے غلہ اگانے والا، حسینوں کو حسن دینے والا، مٹھاس، خالق مٹھاس، سارے دنیا میں شکر اور چینی پیدا کرنے والا، کیا عالم ہوگا اس مولا کا. لہذا وہ اگر مگر نہیں دیکھتا، بس اسی اگر مگر سے جال سے نکلنے کے لیے تو تعلق ماللہ کی ضرورت ہے، جو ملتا ہے صحبت اہل اللہ سے، وہ قربت سے مجھے چیز ملتی ہے. وہی تالاب میں مچھلی ہے، اس تالاب میں نہیں ہے، رابطہ لگا لے، کنیکشن لگا لے، اپنے کو مٹا دے، جھکا دے، تو کیا ہوگا، دور بھی ہوگا، آہیں پہنچے گی، اثر پہنچے گا. آہ من آہ، میرے مرشد فرماتے ہیں اپنے شیخ سے سبق آہ لو تو اس سے تمہیں اللہ ملے گا. اور فرماتے کہ آہ آؤ زاری سیکھو شیخ سے، درد بھرا دل کیسے آ کہ حسین سامنے آئے، لڑکا سامنے آئے. اب وہ لڑکا حسین ہے، جی چاہتا ہے کہہ بھی رہے مجھے سبق میں تکرار کرا دو. سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے منع کر دیا، کہا حسین بھی کوئی حرج نہیں، میں تو اللہ کے لیے اسے پڑھاؤں گا. اللہ کے لیے پڑھاتے پڑھاتے عشق میں مبتلا ہو گئے. کہاں گیا؟ برے کام پر نیت صالح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر برے کام پر غلط نیت کی تو اس کا نقصان ضرور ہوگا، اجر نہیں ملے گا. جن سے قربت منع ہے، لڑکے جن کی داڑھی مائی مونچھ نہ آئی ہو، ان سے قربت منع ہے، قرآن مجید پڑھائے، چاہے ان کو تکرار کرائے، نیت اچھی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں میاں، بے شک قلب میں تو اللہ ہے، لیکن چوہے کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو بس اس کو تو بل چاہیے، بل، وہ بل کے لیے بل بلاتا ہے، تل سے تل ملاتا ہے، پھر بل کے لیے بل بلاتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ تل کو دیکھ کر تل ملاؤ مت، اور بل کو دیکھ کر بل بلاؤ مت. یہ بل کو دیکھ کر دیکھنا سے مراد کیا ہے؟ یہ تھوڑی حسین بل دکھائیں گے، مراد یہ ہے تسمیت الکل بسم الجز، مجاز مرسل ہے یہ. تو حسینوں کو دیکھو گے، اب کہہ رہے ہیں ہمارا دل بالکل صاف ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا اس سے انکار نہیں ہے، آپ بہت اللہ والے، دل صاف ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا پاجامہ صاف نہیں رہ سکتا. وہ سب ٹھیک ہے، بہت ہے تقویٰ کا اثر آنکھوں پر، دعا میں آپ کی بڑا اثر ہے، لیکن فرمایا یہی آ ہے. وہ کیسے ملے گی آہیں؟ فرمایا اس طرح سے کہ حسین آئے، نظر بچائی، بس ایک دل سے آہ نکلی، بس یہی آہ آہ، بس یہی آہ اثر دکھاتی ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ آہ من گر اثر داشت سے، محرومی فرماتے ہیں، آہ من گر اثر داشت سے، اگر میری آہ کے اندر اثر ہوگا، میں اپنی آہ اللہ والے سے سیکھوں گا تو اس کے اندر اثر پیدا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ یار من درکویم گزرے داشتے، تو میرا یار میری گلی میں ضرور آئے گا. آہ من گر اثر داشتے، اگر میں نے اللہ والوں سے آہ سیکھی، اللہ تعالی کو پانے کے لیے، حسینوں کے لیے نہیں آہ، اللہ تعالی کو پانے کے لیے اگر میں نے آہ اہل اللہ سے سیکھی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں اثر پیدا ہوگا. اور جب اس میں اثر پیدا ہوگا تو پھر یہ عالم ہوگا، آہ من گر اثر داشتے، اثر پیدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یار من در کویم گزرے داشتے، تو میرا یار میری گلی میں ضرور آئے گا. اور جب یار گلی میں آئے گا، جب یار گلی میں آئے گا، وہ مولا دل میں آئے گا، تو دل کو خالق دل جب دل کو اپنی تجلی گاہ بنائے گا، آہ کی برکت سے جب اس میں تجلی گاہ ہوگی، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا آپ باز آمد، باز آمد آب من درجو من، باز آمد آب من درجو من، کہ میرا پانی میرے جو میں اور میرے دریا میں، دریا کہے گا پانی آ گیا، اور باز آمد یار من درکو من، اور میرا مولا میرا محبوب میری گلی میں پھر آ گیا. اس کو بھی پتا چلے گا، میرے شیخ نے فرمایا جیسے دریا خالی ہے، خاک اڑا رہا ہے، کیسے پتا چلے گا دریا کو؟ دریا کو کیا دلیل ہے کہ دریا کہے کہ میرے اندر پانی ہے؟ اس دلیل یہ ہے، مٹی اڑانا چھوڑ دے گا. اب مٹی نہیں اڑے گی وہاں سے، خاک کا اڑنا یہ علامت اس بات کی ہے کہ پانی نہیں ہے. پانی کا نالے کے سے نتیجہ یہ ہوگا، مٹی بیٹھ جائے گی، اب مٹی نہیں ہے. بلکہ صرف دریا میں پانی نہ ہوگا، بلکہ وہ ہوا جو دریا سے مل رہی ہے، اب وہ ہوا پانی کو اپنے اندر جذب کرے گی، اب وہ ہوا پانچ پانچ میل دور تک جائے گی، میلوں دور تک جائے گی، اس دریا کا اثر اور ٹھنڈک اس کے اندر ہوگی. جب وہ گزرے گا کہے گا دیکھو دریائی ہوا آ رہی ہے، پانی کا اثر ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، پانی کا اثر موجود ہے. فرماتے ہیں وہ ہوا لیکن جذب کرے، اور اگر ہوا وہ جذب نہ کرے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پانی تو موجود ہے لیکن ہوا ٹھنڈی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہوا وہ پانی کے ساتھ اس نے فیض حاصل نہیں کیا. فرمایا اسی طرح سے جب کوئی شخص اپنی صحبت اہل اللہ اختیار کرتا ہے تو اللہ والوں کا اثر لیتا ہے, لیکن کب؟ جب وہ آہ کرتا ہے, اپنے دل کو توڑتا ہے, اس طرح اپنے شیخ کے فیض کو جذب کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جہاں جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ اس شخص کو صحبت اہل اللہ حاصل ہے. وہ پتا چلے گا اس کے انداز سے, اس کے اطوار سے, اس کی گفتار سے, اس کی رفتار سے, اس کی چال سے, ایک ایک چیز سے پتا چلے گا کہ یہ شخص جو ہے ہم نشین دریا ہے, ہم نشین آب ہے, ہم نشین اہل اللہ ہے. پتا چلے گا بھائی, پھول کے ساتھ بیٹھے پتا نہ چلے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, میرے شیخ کی برکت ہے, الحمدللہ موٹر ہے میرے پاس. ایک زمانہ تھا موٹر سائیکل بھی تھی, اس وقت کو میں بھولا نہیں ہوں. وہ موٹر سائیکل ایک مرتبہ سگنل پر کھڑا تھا میں, تو جگہ ایسی جگہ ملی کہ بس کے ساتھ, اور بس والوں کو ایک عادت ہوتی ہے, وہ عادت کیا ہوتی ہے کہ ایکسیلیٹر خوب مارتے رہتے ہیں, بھم 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 کرتے رہتے ہیں, تو وہ جہاں سے دھواں نکلتا ہے اسی جگہ پر میں کھڑا تھا. گرمی کا بھی سیزن تھا, تو اب وہ جو اس نے بھم بھم اپنی شروع کی, پورا دھواں ہی دھواں, گرمی الگ لگی اور دھواں الگ. اب آگے کیا ہوا؟ اب بہرحال میں نے تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے آگے نکلا, اب گھر میں آ گیا. تو گھر میں جب آیا تو میری گھر والی نے مجھ سے پوچھا, ہم یہاں سگریٹ پی کے آ رہے ہو کیا؟ خیریت کیا ہو گیا؟ سگریٹ؟ سگ اور ریٹ, سگ مانے کتا, ریٹ مانے چوہا, سگریٹ؟ کہہ رہے ہاں ایسی بو آ رہی ہے سگریٹ کی. میرا تو دماغ اڑ گیا کہ سگریٹ کا الزام مجھ پر لگ رہا ہے, جبکہ میں نے این آر او سے کلیئر بھی کروا لیا, ابھی بھی الزام باقی ہے. حیران کی, اب میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا سگریٹ کی آتی, اس نے شوشہ چھوڑ دیا. پھر مجھے یاد آیا, تھوڑی دیر گزری مجھے یاد آیا, میں نے کہا ہو اب سمجھ میں آ گئی. کہہ رہے کیا بات ہے, کیا کسی سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھے تھے؟ میں نے کہا نہیں, میں بس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اس نے جو دھواں مارا وہ سارا دھوئے میں اٹک گیا میں, اس کا نتیجہ ہے کہ کپڑوں میں بو آ گئی. تو دیکھیے بس کی صحبت نے کیا اثر کیا, بو آ گئی. سگریٹ پی نہیں ہے لیکن الزام لگ رہا ہے سگریٹ پینے کا, سگریٹ پی نہیں الزام لگا سگریٹ پینے کا. تو جو سگریٹ والوں سے دوستی کرے گا تو کیا ہوگا, کیسے بچے گا؟ فاسقوں سے دوستی کرے گا تو فسق کا الزام کیوں نہ لگے گا اس پر, گناہگاروں سے دوستی کرے گا تو گناہ کا الزام لگے گا. اور مان لو اگر گناہ نہ بھی کرے, سگریٹ نہ بھی پیے, سٹا نہ بھی لگائے, سٹے کے اثر سے بچ نہیں سکے گا, بو تو آ جائے گی. ایسے ہی جو عطر والوں سے, خوشبو والوں سے, پھول والوں سے دوستی کرے گا, اگر پھول نہ بھی لے پھول کی خوشبو ضرور ملے گی اس کو. تو فرمایا اسی طرح سے جو صحبت اہل اللہ اختیار کرتا ہے, صحبت اہل اللہ اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشبو ضرور کچھ نہ کچھ پا کے جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اپنے اثر کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتا ہے, اپنے اثر کی وجہ سے, اپنے اعمال کی وجہ سے اس اثر کو, خوشبو کو ضائع کر دیتا ہے. یہ اور بات ہے, ورنہ کچھ نہ کچھ فیض ضرور مل ضرور ہوتا ہے, نفع ضرور ملتا ہے. اب وہ کیسے؟ یا تو فیض آتا ہے لیکن آنے کے وقت میں ہی وہ کیا کرتا ہے, آتا ہے وہ آنے کے وقت میں ہی کیا کرتا ہے, جس طرح سے ٹنکی میں پانی آ رہا ہے, لائن سے پانی آ رہا ہے, لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ بچے نے کھیل میں کوئی گندگی غلاظت پخانا وہ اس میں لگا دیا, نلکے میں لگا دیا, پانی کھولا, پانی جو آیا تو دیکھا پینے لگے, ارے دیکھا سڑا ہوا بدبودار, انہیں کہا لو جی یہ ہمارا واٹر بورڈ کیسا پانی دیتا ہے, بدبودار سڑا ہوا بدبودار پانی, پھینکو اس کو, کیا بلاؤ بھائی پلمبر کو معلومات کرو, پیچھے معلوم کیے تو پانی صاف, اپنی ٹینکی کو چیک کیا پانی صاف, اب کیا چکر ہے؟ جی معلومات بھی پتا چلا نلکے میں گندگی لگائی دیا. تو اسی طرح سے صحبت اہل اللہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا فیض جو آتا ہے، اہل اللہ کا فیض جو ملتا ہے، وہ بالکل صاف ہوتا ہے. لیکن ہمارے دلوں میں، ہماری نظر میں اعتراض کا اور بدگمانی کا بہانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیکار ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ فائدے کے بجائے، اس کو فائدے کے بجائے نقصان ملتا ہے، نفع نہیں ملتا، اور وہ الزام ڈالتا ہے پانی پر. پانی کا قصور نہیں ہے، اس اللہ والے کا نہیں ہے، پخانا تو اس نے لگایا ہے، نفع نہیں ملتا. یا آیا عقیدت سے، محبت سے، لیکن گناہ کر کے گناہ کا قطر، پیشاب کے قطرے اس میں ڈال دیے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو صاف شفاف دودھ ملا تھا، صاف شفاف جو پانی ملا تھا، اس کے اندر پیشاب کے قطرے ملانے سے وہ پاک اور صاف پانی، وہ بھی کیا ہوا، ناپاک کر دیا اس نے. گناہ کے اثر، گناہوں کی گندگی سے وہ آلودہ کر کے اس فیض کو اس نے بیکار کر دیا. اب نتیجہ کیا ہے؟ پھر وہیں کا وہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، اور کولو کا بیل ہے، ایسے ہی گھومتا رہتا ہے بس یہ ایک چکر میں. وجہ کیا ہے؟ تہجد پڑھا، ذکر کیا، تلاوت کیا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا، سہروزہ لگا لیا، چلے پر چلا گیا، اجتماع میں چلا گیا، حج و عمرہ کر لیا، ذکر تسبیحات بھی کر لی، لیکن موبائل میں ہماری معشوقہ کی تصویر بھی ہے، یا انٹرنیٹ پہ تھوڑے سے مزے لے لیے، حرام لذت، اور دل میں پرانے خیالات پکا لیے کہ آج پرانی گلی سے گزرنا ہوا، اب یاد آئے کہ ہائے ہائے، ایک ہماری معشوقہ یہاں بھی رہتی تھی، یہاں بھی، اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں، معشوقوں کی کمی نہیں ہوتی ہے، ایک معشوقہ یہاں بھی رہتی ہے. کیونکہ ہمارا تو وہ حساب ہے، دل پھینک، ہر ایک کو دل دے رہے، سب کو معشوقہ بنایا ہوا ہے، قابل ایک کے نہیں ہے، بنایا ہوا پتہ نہیں کتنے کو، ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، لالی ووڈ ہو، سب کا لالی پاپ کھانے کو تیار ہے، کسی کو نہیں چھوڑو. تو معشوقوں کی کمی نہیں ہے. سب سے پہلا پیار ہوتا ہے، اس سے پہلا پیار، دوسرے سے پہلا پیار، سبھی. یو آر دا فرسٹ ان مائی لائف، اور یہ بات چھٹی مرتبہ کم از کم کہی ہوتی ہے، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی ہو، وہ کم از کم چھٹی بار. وہ لڑکی بھی ہوتی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ تم سے پہلے بھی میں نے اپنا دل کسی کو نہیں دیا، اور اس نے بھی کم از کم 12-13 دفعہ کہی ہوتی ہے. یہ آج کل یہ عجیب ڈرامہ ہے، اس کی بازی آج کل عروج پر ہے نا، تو یہ عجیب ہے. وہ بھی دونوں ایک دوسرے کو اتنے موتیے لگا رہے ہوتے ہیں. موتیا کا عطر جانتے ہو؟ کبھی لگایا؟ پتا ہے موتیا کا عطر نہیں؟ ارے موتیا نہیں پتا، پھول ہوتا ہے نا، ہاں اس کا ایک خاص عطر بنتا ہے، اور یہ معشوقائیں ضرور لگاتی ہیں وہ عطر، کیونکہ ان کا کام ہی موتیا بنانا ہے. ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے نا موتیا کے معنی، یعنی تھوڑی سی ترمیم. کیا؟ چلو میں سمجھا دیتا ہوں، میم کی جگہ چھ لگا دے، دل ہی دل میں بولنا نہیں، راز کی بات ہے، بس میم کی جگہ چے لگایا، بس بنا دیا. بھی کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو بعد میں پوچھ لے، اتنا واضح بولنے کے باوجود. تو میرے پیارے دوستو، ماں رومی یہی فرما رہے ہیں کہ انداز کتنا پیارا، کہ ہم گنہگاروں کو بھی کیسے پیار سے اپنے قریب کر رہے ہیں. اول ہے جان دفع شر موشکن، اے میری جان پہلے تم ذرا چوہے کے آنے کے رستے کو بند کرو. دفع شر کو دفع کرنے کا، کس کا؟ چوہے کے شر کو، یعنی اپنے نفس کی حرام لذتوں کے دروازے بند کرو. بعد ازی بار گندم کوش کن، پھر اس کے بعد گندم کا ڈھیر لگاؤ. گندم تو کتنی محنت سے جمع کی، لیکن پتا چلا کئی بل بنے ہوئے ہیں. چوہا آتا ہے، سال کی گندم تھی، بچ بھی جاتی، مہمانوں کی بھی نیت سے رکھی، جو تھی آگے بیچ دی، کوئی مدرسے میں دے دی، کچھ کسی کو ہدیہ دے دی، پھر بھی مہمانوں کی نیت سے بھی گندم رکھ لی، اور اپنی ضرورت سے زیادہ رکھی، لیکن چھ مہینے بعد دیکھا گندم ختم، حیران کہ جو میں نے سال بھر کے لیے گندم رکھی تھی 6 مہینے میں ختم، اللہ اکبر، یہ کیا تماشا. تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ چوہے کے رستے کھلے ہوئے تھے، چوہے آ کر وہاں پر کبڈی اور فٹ بال، ورلڈ کپ فٹ بال کھیل رہے تھے، اولمپک گیمز بھی کھیلے انہوں نے، ساری گندم لے کر غائب. جو 6 مہینے سال چلتی 6 مہینے میں ختم، 6 مہینے کا کوٹا چوہے کھا گئے. تو معروم ہی یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر چوہے کا رستہ بند نہیں کیا تو تم گندم اور روٹی سے محروم ہو جاؤ گے، 6 مہینے بعد گندم کہاں سے لاؤ گے، اب کیا کرو گے؟ فرمایا اسی طرح سے دیکھو تمہاری یہ منزل ہے، تم دنیا میں آئے ہو، یا تم کھیتی اگا رہے ہو، مر انتقال کے بعد تمہیں اس کھیتی سے فائدہ اٹھانا ہے. دنیا میں بھی نفع ملتا ہے، وہ کیسے؟ کہ جب کھیتی کو دیکھتا ہے تو دل میں خوشی اور فرحت آتی ہے، کیا گندم تیار ہے، پیلی پیلی سونے جیسی گندم، اب وہ میں اس کو اکھاڑوں گا اور گھر میں لے جائیں گے، خوشیاں منائیں گے سال بھر، غریبوں کو بھی دیں گے، غریبوں کو بھی کہا ہے کہ ہم دیں گے، وہ بھی منتظر ہیں کہ چلو یار ہمیں بھی گندم دیں گے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے. غریب رشتہ دار ہے جن کو دیتا ہے ہر سال، بھلا ہو جائے گا ان کا بھی، سب خوش ہیں، دعائیں ملیں گی. یہاں اس طرف اور وہاں پر کیا کیا کہ چوہے کے رستے بند نہیں. لالا زندگی بھر محنت کے خوب ذکر ہے، تہجد ہے، تلاوت بھی ہے، بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، دعوتیں بھی کر رہے ہیں، ان کو کھلا پلا بھی رہے اور تبلیغ میں حج و عمرہ سب ہے، لیکن حج سے واپس آئے ایئر ہوسٹس سے پوری رہے آپ کہاں رہتی ہیں؟ اچھا اس نے کہا کہ میں تو ڈسکو بیکری کے پاس رہتی ہوں. کہا ارے وہیں سے تو ہم آپا وہیں سے تو ہم پاپا لیتے ہیں. چلو پاپا بھی لیں گے آپ پر چھاپا بھی ماریں گے. نتیجہ کیا ہے؟ وہ حج کا نور جہاز میں گیا. اجتماع پر جاتے ہیں لوگ، رائےوان اجتماع ہوتا ہے، بہت مجمع جاتا ہے ماشاءاللہ، یہی سے پلان ہوتا ہے کہ وہاں سے مری چلیں گے، اور چلیں گے. پتہ چلا اجتماع میں گئے، خوب صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے، اجتماع سے نکلے مری پہنچ گئے ٹوپی جیب میں، اب وہاں پر حسینوں کے نظارے ہو رہے. تو وہ کیا سارا نور؟ ہاں بیوی نے کہا تھا کچھ لے کر نہ آنا، خالی ہاتھ آنا، سارا نور وہیں چھوڑ کے آنا. خبردار جو ملہ بن کے آئے یہاں پر، اپنا ملہ پن وہی رکھنا. لہذا جو مسجد میں سنا، جو شیخ کی صحبت میں سنا، وہیں چھوڑ کر آنا، ہم کو آ کر نصیحت نہ کرنا، یہاں آ کر اللہ والے نہ بننا، بس مسجد سے نکلنا، ایک دو حسینوں کو دیکھنا، خود ہی ختم ہو جائے گا، پھر آگے چلو. یہ عالم ہے میرے دوست. تمہارو بھی فرما رہے ہیں بند کرو راستے تاکہ آخرت میں کام آئے گا تمہارا، ورنہ آخرت میں جاؤ گے بڑا خوش ہوں گے کہ کیا اعمال کیے ہم نے، بڑا چلے لگائے، بڑی محنتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، تہجد اور ذکر تلاوت، مال بھی خرچ کیا، سب انوارات ہیں، سب چیزیں ہیں، مزہ آئے گا بڑا. لیکن پتا یہ چلا کہ جب آنکھ بند ہوئی تو پتا چلا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا مصیبتیں لدی ہوئی ہیں، کیونکہ چوہا آیا، گندم کھا کر چلے گیا اور اپنا پخانا چھوڑ کر چلا گیا. تو پتا چلا کہ وہ پخانا گناہوں کے جوتے، اب کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں پڑا ہوا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ گناہوں کے رستے کو بند کرو، اللہ والوں سے یہ درد حاصل کرو. ان حسینوں کو کنکھیوں سے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تم کس اس سے اپنے جو دل پشوری کر رہے ہیں. ہاں دل پشوری، ذرا ایسی دل لگی ہو، یہ ذرا دل پشوری ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. فرمایا یہ جو تم اپنے دل کو ان حسینوں سے بہلا رہے ہو، یہ کیا ہوگا؟ یہ تمہارے دل کو تباہ و برباد کر دے گا. جن کو دیکھ دیکھ کر حرام لذت، خیالات دل میں پکا پکا کر جو حرام لذت وہ اینٹ رہے ہو، انٹرنیٹ کی بدماشیوں میں اور ننگی فلمیں، ننگی تصویروں میں، فرمایا یہ حرام لذت تمہارے ایمان کو جلا کر راکھ کر دے گی، انوارات سب تباہ. کیا عجب ہے کہ ایسا شخص اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور خدا نخواستہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی کہ ہاتھ میں ننگی تصویر ہے، انٹرنیٹ پر تصویر کھلی ہوئی ہے سامنے، موبائل پر، اس حالت میں موت آ گئی، تو ہماری اولاد، ہمارے خاندان والے کیا جواب دیں گے؟ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا عالم ہوگا؟ کتنی ہمارے لیے عالم ہوگا میرے دوستو. اس لیے میرے شیخ فرماتے اس دروازے کو بند کرو، صحبت اہل اللہ سے اس درد کو حاصل کرو، یہ درد لو. کیا؟ گناہ چھوڑنے کا درد. فرمایا پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر تم گناہ چھوڑ کر زہر کھانا چھوڑ دو تو چٹنی روٹی سے لال ہو جاؤ گے، صحت پا جاؤ گے. اور ابھی تم سوپ پہ سوپ دیسی انڈے کھا لو اور سوپ کے سوپ پی لو، غذا مقویات کھا لو، زہر کھاتے رہو گے، صحت نہیں بنے گی. اور زہر کھانا چھوڑ دو، چٹنی روٹی تمہیں، ٹماٹر کی چٹنی تمہیں ٹماٹر بنا دے گی، صحت مل جائے گی. یعنی میرے مرشد نے فرمایا کہ تم اگر گناہ نہ کرو اور فرض واجب سنت موقع ادا کر لو، فرمایا اس سے تم ولایت صدیقیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے. عجیب بات ہے میرے شیخ کی ہے. فرمایا تم چاہے نفل نہ پڑھو، لمبے لمبے وصیفے مت پڑھو، میں نہیں بتاتا میں، فرمایا سب اتنا کرو کہ کام یہ ہے کہ کام نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت حاصل کر لو. اور صدیقیت کا اعلیٰ مقام چھوٹا موٹا نہیں، فرمایا صرف ایک نظر ہی بچا لو، اسی سے اتنا مجاہدہ ہوگا، یہی کافی ہے بس. فرمایا وہ جو عبادت کے امارات ہیں وہ دل میں اتر جائیں گے، جب دل ٹوٹے گا وہ دل میں اتر جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات متواترہ مسلسلہ وافرہ اور بازغہ ملے گی، تب تم کہو گے نہ میں قدے میں نہ خانقاہ میں ہے، نہ میں قدے میں نہ خانقاہ میں، جو تجلی دل تباہ میں ہے. ایسا درد ملے گا کہ بس بس. فرمایا اس درد کو لے لو، گناہ چھوڑو، اللہ والوں کی صحبت سے اس چیز کو حاصل کرو، وہ کیفیت احسانیہ، وہ تعلق معلّہ کہ جس سے بندہ گناہ چھوڑنے میں جان کی بازی لگائے. فرمایا یہ جان بازی سیکھو، سر فروشی سیکھو. ایک ہمارے بزرگوں نے نصیحت کی ہے، وہ یہ کہ اپنا لباس وہ اختیار کرے جو صلحا کا لباس ہو، نیک لوگوں کا لباس ہو، وہ لباس اختیار کرے. ایسا لباس نہ پہنے، ایسا لباس اختیار نہ کرے جو نیک لوگوں کا نہیں بلکہ فاسقوں کا ہو، گناہگاروں کا. جیسے لال رنگ پہننے سے منع فرمایا، لال رنگ کو پہننے سے منع فرمایا، اسی میں ٹوپی بھی داخل ہے. لال ٹوپی، لال رنگ کی ٹوپی، سردی لگ رہی ہے، ٹوپا جی، ایک ہوتی ہے ٹوپی، ایک ہوتا ہے ٹوپا، اسی لیے تو لکھا ہے وہاں پہ. پنجاب میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے ٹوپا ٹیک سنگھ، فیصل آباد کے قریب ہے، میں گیا ہوں وہاں پر، لیکن ٹیک لگانے سے محفوظ رہا، گیو اینڈ ٹیک سے، گیو اینڈ ٹیک. تو لال رنگ، لال رنگ کا استعمال منع کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ لال کرتا شلوار پہنے، نہ لال ٹوپی پہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور ایسی ٹوپی جو نیک لوگ نہیں پہنتے بلکہ فساق پہنتے ہیں، ثقافتوں کی وجہ سے، بعض ٹوپی ثقافت کی ہے، تو ایسی ٹوپی بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے. ایسی ٹوپی پہنے جو نیک لوگ پہنتے ہیں، صلحا پہنتے ہیں، دیندار لوگ پہنتے ہیں. لال رنگ کی ٹوپیاں دروازے کھلے ہوئے ہیں، بابے سندھ ہے اور دی بلب کا باب ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس میں سب شامل ہے. اور سفید رنگ کی ٹوپی افضل ہے، سفید رنگ افضل ہے، سفید ٹوپی افضل ہے، اس بات کو یاد رکھے. کیونکہ اگر صحبتوں سے اگر صحبت کا رنگ نہیں چڑھا تو اس کا مطلب ہے رنگ کچا ہے نا، تو پھر اس کا حکم نہیں ملے گا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کا، صرف سننے سے ایک لذت مطلوب ہے، کیونکہ بیان سننے سے بھی ایک مزہ آتا ہے. لہٰذا لوگ مجھے بیان کیوں سننے جاتے ہیں، یار بڑا مزہ آتا ہے یار، یہ جو مزے کے لیے بیان سنتا ہے نا بھائی، تو یہ مزے کے بیان سننا پھر اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ بعضوں کا مزاج ہوتا ہے، جہاں پورے کراچی کیا پورے ملک میں جو بیان ہو یار، اس کا بیان مزہ، اس کا بیان مزہ، اس کا بیان مزہ، تو اس سے مزے کا مزہ، یہ عبد المزہ رہے گا، عبد المزہ بنے گا، مزے کا بندہ اللہ تعالیٰ عبداللہ نہیں بن سکے گا یہ. لہذا مزے کو نہ دیکھے، مناسبت کو دیکھے، اس سے دین سیکھے. اس لیے لال رنگ کی ٹوپیاں، لال رنگ کے لباس، اس کو منع کیا ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے. ایسا پہنے جو صلحا نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ٹوپیاں بھی وہ استعمال کرے، اسٹائلش ٹوپیاں، یہ سب طریقہ درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اپنی فرما برداری اور رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے کرم سے ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما، ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں۔ یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما۔ اے کریم مالک، ہمارے دلوں میں اپنی وہ خاص محبت عطا فرما کہ ہم ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھیں اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہماری جانوں کو ہمارے بزرگوں کے صدقے میں، ہمارے بڑوں کے صدقے میں، خصوصاً میرے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے صدقے میں، یا اللہ ولایت صدیقیہ تعالی مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما۔ یا اللہ تعالی 100% گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالی ہماری جانوں میں اپنی محبت کی اپنی یا اللہ پھونک ڈال دیجئے کہ ہم آپ ہی کے بن کے ہیں، آپ ہی کے ہیں اور آپ ہی کے رہیں۔ غیر اللہ سے ہمارے دل کو نجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے۔ یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے بزرگوں سے اے اللہ اچھے اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما۔ یا اللہ تعالی بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، میرے شیخ دامت برکاتہم کو 130 سال کی عمر، صحت عافیت، خدمات دینی شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما۔ اور یا اللہ تعالی سارے عالم کے دینی خدام، دینی مراکز، مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن چین سکون عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، ہماری اور ہر مومن کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انصرنا وانصر امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اللہم عافنا وعاف امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اہدنا واہد امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا واغفر لامت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ارزقنا وارزق امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحابه أجمعين، ورحمتك يا أرحم الراحمين۔